بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
اس تکفیر سے مراد یہ تکفیر نہیں ہے جو یہاں پر مکفرہ تکفیر کرتے ہیں. اس تکفیر کا ایک رخ میری طرف ہے, ایک تو خدا سے مربوط ہے.
میں یہ
کارائی
میکنم اما قابلیت عذاب رو ندارم. خدا اون کار من رو میپوشونه, نمیگذره آب رو من بره. شاید در اینجا میشه که هست.
بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر خدا اپنی حالت پہ رکھے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہیں, لیکن خدا ان اعمال کو اپنے حالات پہ نہیں رکھتا, ان کو چھپا دیتا ہے.
ان تکفیر رو بگذارید در آینده پر.
یہ تکفیر ہے, اس کے بارے میں بعد میں بحث کریں گے.
فی الحال
تکفیر کا معنی بیان ہوا, وہ بھی اجمالاً.
به کافر هم کافر گفته میشه چون حق رو میگوشه.
کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے.
آره خوب, اما فعلا بحث ما در این روزها و در این هفته ها باید کمربندتون رو محکم ببندید راجع به مسئله هفت عمله.
فی الحال ہماری بحث تکفیر سے قبل حبت عمل کے حوالے سے ہے, لہذا حبت عمل کو ان ہفتوں میں ہم بیان کریں گے اور اپنی کمر کی ہمت کو باندھ دیں گے
انشاءاللہ. خوب, این مسئلہ حبت عمل رو معمولا در دو جا بحث میکنم. جای اصلیش در کلام
ہفت عمل کی بحث عموماً دو جگہوں پر ہوتی ہے. ایک جگہ کلام ہے, علم کلام. علم کلام میں ہفت عمل سے بحث ہوتی ہے.
وہی کیوں در تفسیر
ہے؟ اور دوسری جگہ تفسیر ہے. تفسیر میں بھی ہفت عمل سے بحث ہوتی ہے, ان آیات میں کہ جن آیات میں ہفت عمل کا تذکرہ ہے.
خوب الله حق برای ما معنا کنید. ببینید این معانی رو در ذهنتون بکنید, معانی تو ذهنتون نمونه, بعد یه قدر شاید به گرفتار بشید. معانی رو به ذهنتون بسپرید.
دکه یه اصطلاحات جدید اصطلاحات هست, اسلامی اصطلاحات هست. ممکن این همارے اذهان این اصطلاحات سے معروف نہ ہونا, لہذا ان اصطلاحات کے معانی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے تاکہ بعد کے بحثیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں.
ما در این بحث دو تا عنوان داریم, یک عنوان حق سے ایک عنوان احباب.
اسی حق عمل کے حوالے سے ہی دو عنوان ہیں جن سے بات ہونی چاہیے, ایک ہے حق اور ایک ہے احباب.
حال میگویم یعنی چه؟ خوب گوش کنید این رو بگیم یا بگیم. حق لغت به معنای بیهوده، ناچیز، باطل شدن، بی قیمت شدن، از بین رفتن.
اگر هم عربی دکشنری کی طرف مراجعه کریں تو حق کے معنی کسی چیز کا بی‌حیثیت ہونا, ناقابل ہونا, بیهوده ہونا, ناچیز ہونا, باطل ہونا, یہ معنی
هست. حفظ یعنی چه؟ یعنی بیهوده, یعنی ناچیز, یعنی باطل.
پس حق کے معنی ہوئے بیهوده, بی قیمت, بی حیثیت.
این عنوان و این حفظ و ناچیز بودن مربوط به نفس عمله, خود عمل.
خوب توجه کنید, حق عمل جب لفظ حق استعمال ہوتا ہے تو اس کا تعلق خود عمل سے ہے. یعنی خود عمل بے حیثیت ہے, بے قیمت ہے, بے جان ہے, باطل ہے.
یعنی آیا عمل بت پرستی بوده است یا بی بوده است؟
جیسے کسی
سالم است یا حابط؟ شاید جائیں گی رسول نہیں آتی.
مثلا کسی نے ایک عمل انجام دیا ہے اور اس کا عمل بت پرستی ہے, ایک کام ہے, لیکن یہ کام سالم ہے یا حابط, بامقصد ہے یا بیہودہ؟
بودہ است یا بیہودہ؟ این هم یادتون باشه بودہ و بیہودہ این دو تا خوب دقت کنید.
بودہ ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتا, بیهوده استعمال ہوتا ہے.
فارسی هم الان استعمال نمیشه, از یه ادیب فارس هم به فارسی نمیده.
اب اس زمانے میں کہتا ہے کہ فارسی میں بھی بیهوده استعمال نہیں ہوتا ہے, کسی ادیب سے بھی پوچھیں گے شاید اسے نہ معلوم ہو.
درست؟ بله. خب پس خود عمل, خود عمل به خودی خود, این صحیح است یا نه صحیح؟ بیهوده است یا بیهوده؟ باطل است یا سالم؟ این مربوط به خود عمل. پس حق مربوط به خود عمل است.
حق که معنی ناسالم بیهوده که ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا انجام دیا ہوا عمل قیامت میں یا وہ سالم ہے یا ناسالم ہے, یا بیهوده ہے بقول حق یا بیهوده ہے, یا صحیح ہے یا باطل ہے, دو میں سے خالی نہیں ہے, خود عمل.
این چاہیے پس حق معلوم شد,
پتا چل گیا حق
عملی که, عملی که سالم است یا ناسالم, بوده است یا بی بوده, توحید بود پرست.
دو قسم کی پرستشیں وجود میں آئی ہیں, ایک نے خدا کی پرستش کی ہے, ایک نے خودوں کی. इसकी पूजा उसकी पूजा, पूजा वही
पूजा है तो किसकी पूजा
की जा रही है,
बुद्ध की या फलाना।
तो एक अमल होता है एक बेहोदा है, एक कीमत रखता है एक कीमत नहीं रखता है, एक सही है एक बातिल है।
तो इंज मानो ये हक मालूम है,
बस मालूम हुआ कि हक क्या है।
اما احباط چیه؟
احباط کیا ہے؟
احباط اثرگذاری و مقایسه یک عمل است با عمل دیگر. چه فرق بفرمایید؟ غیبت میاد حسنات رو از بین میکنه، ان الحسنات یذهبن السیئات بالله. این اثرگذاری حسنه در سیئه و سیئه در حسنه، این احباط.
بہت خوبصورت. احباط یہ ہے کہ نفس عمل نہیں، اس عمل کو کسی اور عمل کے سامنے رکھیں، دوسرے کے ساتھ مقایسہ کریں، تو کبھی یہ عمل اس کی قیمت کو ختم کرتا ہے، کبھی وہ عمل اس کی قیمت کو ختم کرتا ہے، کبھی اچھائیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، کبھی برائیاں اچھائیوں کو مٹاتی ہیں. غیبت کسی کے عمل صالح کو بے اثر کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیبت نے اس کو بےہودہ بنا دیا، ورنہ وہ اپنی جگہ پر عمل اچھا تھا.
حسد ان معنی رو داره، حابت این معنی، احباط این معنی. پس فرق است بین حبت و احباط.
پس حبت کے معنی نفس عمل کا بےہودہ اور باطل اور بے حیثیت ہونا، احباط کے معنی ہے کے عمل ذاتاً اگرچہ قیمت رکھتا ہے اچھا ہے، لیکن کسی اور کی وجہ سے، کسی اور عمل کی وجہ سے وہ بے قیمت ہو جائے، اس کو احباط کہتے ہیں.
کسی از بس سوال کنه آقا وقتی میگه درد سر داری دو تا دستگاه درست کنی، یه دستگاه حرف دستگاه احباط، دست از سرمون بعد از سوال برو دنبال بحث دیگه، میگم کار دارم خوب دقت کنی.
خوب توجه رکھیں، کیوں میں
خوب خوب کے قدم رکھ رہا ہوں،
کیوں ان کو الگ الگ کر رہا ہوں؟ احباط کوئی اور چیز ہے، حبت کوئی اور چیز ہے، دونوں کا ماتے اشتقاق ایک ہے،
اور وہ کسی معنی میں اشتراک بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟
خواہیم گفت چه نفس بت پرستی مساوی با حبت. نکته دقیقی اینا، نفس بت پرستی مساوی با حبت، چیزی نیست با اون مقابله بشود. پس حبت را باید در مقابلای کافران، مشرکان، مرتدان به خر برد، اما ما نه، ما اعمالی داریم، اعمال خوبی داریم، خدا هم پذیرفته، اعمال بدی هم داریم، اینا دوتا در هم اثر میذارن، این میشه احباط. خوب دقت کنید اینا رو.
اچھی طرح دقت کریں کہ ان دونوں کو الگ الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حبت عمل کے معنی اعمال بےہودہ، عمل ناسالم، عمل بے قیمت، کبھی خود عمل ہی بے قیمت. کس کا عمل بے قیمت ہے؟ کافر کا عمل بے قیمت ہے، مشرک کا عمل بے قیمت ہے، مرتد کا عمل بے قیمت ہے، منافق کا عمل بے قیمت ہے، خود اس کا نفس عمل بھی بے قیمت ہے، لیکن مسلمان مومن نہیں، اس کے عمل کی قیمت ہے. البتہ یہ قیمت تب باقی رہے گی جب تک کوئی اور اس کو نہ مٹائے، ورنہ خود عمل قیمتی ہے.
خواہ نہ خواہ اعمال رو ہم بھی سنجیم در مورد مومن، یہ رو خواہیم رسید. یہ بساطی در اینجا
بہت خوبصورت بحث ہے کہ یہ جو سنجش اعمال، اعمال کو تولنا ترازو کرنے کا کام ہے، یہ مومنین کے اعمال کے لیے، کیونکہ مومنین کے اعمال میں اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں، برائیاں کبھی اچھائیوں پر غالب آتی ہیں، تو کہاں کہاں پر برائیاں اچھائیوں پر غالب آتے ہیں اور اچھائیوں کو بے قیمت بنا دیتے ہیں، ان سے بحث کی جائے گی.
اما مشرکین کے عمل کفار کے عمل وہ عمل بیہودہ ہیں عذاب
والا اول نصح حسنے ندرن تو مقایسه بشار موضوع اثر گذاری
ان کا کوئی عمل حسن نہیں
میرا خواہیم خوب این یہ مقدم اینو یادتون باشه
بہت اچھی بحث تھی انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے
این بحث یادتون باشه
مسئله دوم این که خیلی به شما هم چینانی دانستنش خوبه
بحث هفت و اعتباد در مبانی کلامی با بحث حق و اعتباد در تفسیر کاملا فرق داره
بله اچھا یہ مسئلہ خالصتاً علمی بحث ہے انشاءاللہ آپ کے آزمان تیار ہو نتائج بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے اس علمی بحث کے نتائج بھی اچھے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ حق و احباط کی بحث دو جگہوں پر ہوتی ہے ایک علم کلام میں ایک علم تفسیر میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کلام میں جو حق و احباط کی بحث ہے وہ کاملا فرق رکھتا ہے علم تفسیر کے حق و احباط میں
الگ فل جملے بگی بہتر شاید فل جملے وہاں فرق ہے الگ
اگر کاملا فرق نہ کہیں فل جملہ فرق ہے
وہاں فرق
فل جملہ سمجھتے ہیں یعنی مختصر فرق ہے
میں انشاءاللہ سعی میکنیں ایک راہی رو بریں که جمع کنیم بین این هر دو و می شود
کلامیون که پاس حد و احباب کو چھوڑ رہے ہیں مفسرین کے پاس حد و احباب کو چھوڑ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اس طرح سے بحث کریں کہ دونوں کو ایک معنی کی طرف اٹھا دیں
اینجا بحثای عجیب و غریبی هست بین معتزله اشاعره امامیه اونا رو با بحث نمی کنیم مباحث حسابی هست بین اینا قوقاییه
یہاں حق و احباط کے باب میں مکاتب مختلفہ کے درمیان بہت بحثیں ہیں اشاعرہ کچھ کہتے ہیں معتزلہ کچھ کہتے ہیں امامیہ چھوڑ کہتے ہیں اگر اس باب کی طرف جائے تو یہ بحث بہت تو لگی ہو جائے
اگر کسی بخواد ورود کنے کوئی این مباحث به شرط حدید مرحوم علامه مراجعه کنه اونجا فل جمله ایشون بحث کرد
اگر کوئی اس بحث کو دیدی سمجھنا چاہتا ہے
البته الحمدللہ رب العالمین مدارس زمانہ نہیں کنم مقدر تو جام
شرح تجرید کی طرف مراجعہ کریں اس میں تفصیلی بحث ہے البتہ شرح تجرید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے سمجھ میں آ جائے وہ طویل کتاب ہے اور وہ اوزات علمیہ میں بھی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ہر آدمی اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا ہے
خوب این تایم میں پس ببینید ما یہ دستگاہ حق دارید یہ دستگاہ احباب یاد سمجھ
پس یہ ذہن میں ہے کہ حق کوئی اور چیز ہے احباب کوئی اور چیز ہے
با حفظ این دو تو مقدمه ای که عرض کردیم حالا وارد بحث میشیم
اچھا ابھی آپ کے ذہن میں ہے دو مقدمات بیان ہوئے ایک مقدمے میں حق و احباب کا فرق بیان ہوا دوسرے مقدمے میں یہ بتایا گیا کہ کلام کا حق و احباب اور تفسیر کا حق و احباب دونوں میں فرق ہے پھر جملہ
درست اما راز و سر حق و احباب چیه فرمایید
بہت خوبصورت کیا راز ہے حق و احباب کا کیوں کوئی عمل بےہودہ بنتا ہے کیوں ایک عمل بےہودہ کیوں بنتا ہے بے قیمت کیوں بنتا ہے باطل کیوں بنتا ہے
در واقع مرتبہ احباط شامل این مقایسه و اثر گذاری چیه
یا مبحث احباط میں کیوں کوئی برا عمل کسی اچھے عمل کی اچھائی کو ختم کرتا ہے اور وہ بے قیمت بن جاتا ہے بےہودہ بن جاتا ہے
فرض کنید اینا بحث خواهیم کرد در هفته آینده یه آقای کافر مشرک مرتد میاد مدرسه میسازه میاد کار دیگه میکنه میاد کار دیگه میکنه میاد کار دیگه اونه چیه؟ بله؟
خوب غور کرد
هیچی؟
ایک کافر انسان ہیں کسی جگہ کو پانی نکال کے دے دیتا ہے مثلا, پانی فراہم کرتا ہے, کہیں پر مدرسہ بناتا ہے, کبھی مسجد بناتے ہیں, ہاں کفار مساجد بناتے ہیں, کفار مساجد بناتے ہیں. اگرچہ کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے کفار کو مسجد بنانے کا حق نہیں ہے, لیکن بناتے ہیں, مساجد بناتے ہیں, مدارس بناتے ہیں, اسکول بناتے ہیں, پانی نکالتے ہیں, شہر کی آبادی کے کام کر, مختلف کام کر, یہ عمل بیہودہ کیوں ہے؟ اگر ایک مسلمان بنائے تو یہی عمل قیمتی, اور اگر ایک کافر بنائے تو بیہودہ. کیوں ان سے بحث کرنی چاہیے؟
وارد بحث عزیزان من, عزیزان من, حیات حقیقی شما وابسته به چیه؟
آئیے اس بحث کی طرف جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے عزیزو, حقیقی زندگی انسان کی کس سے وابستہ ہے؟
ہاں وابستہ به عقیدہ, بھلے يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم انك لا تسمع الموتى بل لا تسمع ثم الدعاء.
انسان کی حقیقی زندگی اس کے عقیدے سے وابستہ ہے, جس طرح کا عقیدہ ہوگا زندگی اسی طرح کی ہوگی. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اے اہل ایمان, جب ہمارے رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائیں تو لبیک کہو. پیغمبر کے فرمائشات پہ ایمان رکھو, اور یہ ایمان ہی زندگی ہے, زندگی کی طرف بلائیں, یعنی یہی ایمان زندگی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ,
بلے
استجابت کنید به چی؟ لما دعا کن به ما, بله
کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو, وہ جس کی طرف بلا رہے ہیں اسے قبول کرو. وہ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ جو تمہیں حیات بخشے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سانس نہیں لیتا ہے, کھاتا پیتا نہیں ہے, چلتا پھرتا نہیں ہے, کیا یہ زندگی نہیں ہے؟
اگر پیغمبر اگر خطاب میشد انک اللہ تسمع الموتا, پیغمبر کنار قبرستون که نرفت اونجا کچھ مرده تھے, بله.
اسی طرح سے اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی آواز مردوں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, نہ بہروں کو آواز دے کے ان کی شنوائی تک پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز, تو یہ کیا پیغمبر قبرستان پہ جا کے بات کر رہے تھے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مردوں تک بات نہیں پہنچا سکتے ہیں, یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں؟
مرد دلان کی مرد دل ہے؟ انہیں کے اتصال میں خدا نظر ہے.
خوب غور کریں, تو یہ مردوں کو آپ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے, یہ اہل قبور کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ مردہ ہیں, بلکہ وہ اس قبر, ان کے دل کے اندر جو جان نہیں ہے, روح نہیں ہے, ان کو کہا جا رہا ہے مردہ, جن کا اتصال خدا سے نہیں ہے.
ہر کسی کے کافر بودے بے ان ندا جواب دادے شده دارای این حق. نگاه با آها سابقه میکنه, ای کاش اونجا همین چنین ای کاش اونجا همین چنین میکردم, چرا من کافر بودم, چرا من حیات طیبه پیدا نکرده بودم؟ این روحیه, این عقیده برمیگرده کارهای بد او را.
ایک شخص کافر تھا, ندا یا خدا اور رسول کو سنا, مسلمان ہو گیا, اب مومن ہو گیا, اب اس کے بعد اسے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس زمانے جاہلیت میں، اس کفر میں، اس شرک میں کیوں رہا، اور یہ جو اس کے اندر یہ روحیہ پیدا ہو چکا کہ میں اس میں کیوں رہا، اور اس کا جو افسوس ہے یہ روحیہ اس کے ان برائیوں کو بھی اچھائیوں میں تبدیل کرتا ہے۔
ان جان جان چاہیے ان زمان ہم بھی وجود،
یعنی یہ جان یہ روح ایسی جان اور ایسی روح ہے کہ اگر اس تک یہ آواز خدا اور رسول اس وقت نہیں پہنچتی تو یہ قبول کرتا۔
اگر کسی عقیدہ باطل دارد، دست بر نمیداره، مرده جانه، مرتد شده، کافر شده، این میگه اون کارای قبل من اشتباه بود، اصلا میخواد من موحد بودم،
اس کا الٹ بھی آپ سوچے
باطل ہے۔
ایک شخص کافر ہے اور ابھی اپنے کفر پہ افتخار کر رہا ہے، یا مرتد ہوا ہے، اسلام میں اتنا مرتد ہوا ہے اور اس ارتداد کے بعد اسے اس اسلام کے زمانے میں جو کام کیے ہوں گے پچھتا رہا ہے کہ میں نے تو وہ کام بہت غلط کیا تھا۔ ٹھیک ہو،
یہ قاعدہ مدرک قاعدے جو بہش کیا جو یا تم بچے، یہ قاعدے کیا نام ہے جو کل اسلام یا جب ما قبله یا جب عما قبله یا تو مشکل یہ قاعده است
اسلام میں، سوری اصطلاحات کلامی میں سے ایک اصطلاح جب ہے۔ جب یعنی کیا؟ اور یہ عبارت اس طرح سے کہ الاسلام یا جب عما قبله، اسلام گزشتہ اعمال کو اصلاح کرتا ہے، ان کو بہتر بنا دیتا ہے، یا چپ کو چھپا دیتا ہے، برائیوں کو چھپاتا ہے۔
یعنی مشرک ملحد و و و اینا اگر بیان مسلمان بشن به گذشتهشون کار نداریم، چرا؟ چون این عقیده پیدا میگه من اگر اون وقت هم بودم میتونم،
اگر یه کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، شرک سے نکلتا ہے، کفر سے نکلتا ہے، تو اس کے اس زمانے شرک میں اور کفر میں جو اعمال انجام دیے ہیں اس کی برائی کو یہ عمل جو بعد میں اس نے اسلام قبول کیا ہے یہ چھپا دیتا ہے۔
قاعدے جو،
اس کو قاعدے جو کہتے ہیں،
ہم در کلام آمده، ہم در تفسیر آمده، ہم در روایات آمده، مرحوم حاجی نوری روایات رو در مستدرک جلد 7 آورده که اسلام یه جو ما قبله،
یہ قاعدہ جو کلام میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے۔ حاجی نوری نے متعدد روایات کو نقل کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے کفر سے شرک سے تو اس کے گزشتہ عمل چھپ جاتے ہیں، ان کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جزیات بعد میں بیان ہوں گی کس عمل کی وجہ سے کس طرح کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بعد میں بیان ہوں گی، چھپ جاتے ہیں، ختم تو نہیں ہوتا۔
صرف این قاعده جب رو از بعضی از آیات هم میشه استفاده کرد که آیات منشأ و مبنای این قاعده باشه، آیات قشنگی، میخوام این آیات رو برات بخونم که بکنیم،
یہ جو کلام میں قاعدہ جب ہے، قاعدہ جب کا مستند اور مستدرک صرف روایات نہیں ہیں، آیات بھی بن سکتی ہیں۔ کون کون سی آیات ہیں کہ جن سے اس قاعدہ جب کا استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟
سورہ زمر، این قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تغنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قاعدة
سورة زمر کی یہ آیت قاعدہ جب کے لیے مستند قرار دی جا سکتی ہے۔ کہو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادہ روی کی ہے، اسراف کیا ہے، علی انفسهم، یہ کون سی زیادہ روی اور اسراف کیا ہے اپنے اوپر، یعنی کفر میں رہے ہیں، جو کفر میں رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔
یہ
ربایی داره ما با طاهر الان یادم اومد. من از قالو بلا تشویش دید من از قالو بلا تشویش دیرم، گناه از برگ و بارون بیش دیرم، اگر ناتر نتو دستم نگیره واسه پدر آدم
که میں بلا کہنے پر تشویش رکھتا ہوں کہ وہاں میں نے بلا کہا اور اس کے مطابق میرا عمل یہاں نہیں رہا، اسی بات پر مجھے تشویش ہے، اس لیے کہ میری برائیاں برق و باران سے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں. اگر خدا کا یہ کلام لا تقنطوا من رحمت اللہ نہ ہوتا تو میرا حال کیا ہو جاتا؟
بدبخت شدہ تکلی زیبا. خب ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. این آیه در اون آیه
معنام و انیبو الی ربکم و اپنے رب کی طرف لوٹو اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ.
اسلموا لکم من قبل ان یاتیکم العذاب،
قبل اس کے کہ تمہیں عذاب آ جائے خدا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، وہاں لوٹنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مدد تمہاری نہیں ہو سکتی، یہاں پر لوٹ جاؤ خدا کی طرف.
خلاصہ شین کے یہ قاعدہ در این قاعدہ یہ جو کہ از موقع بھی پوشونه. چرا؟ چون عقیده من یه عقیده شده زنده، جان من جانی شده الهی که اگر برم گردیدن اون طرف اونجا بازم اون همین طور فهم بود نه اون طور.
اس لیے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میرے اسلام لانے کے بعد وہاں کی برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں؟ کیوں؟ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ میں ایسے روحیہ اور ایسے عقیدے کا مالک ہو چکا ہوں کہ یہ مالک ہوں کہ اگر مجھے وہ پیغام خدا و رسول اس وقت بھی اس طرح سے ملتا تو میں اس وقت بھی قبول کرتا. بعضی از اینا
کہ اللہ اروپا ہو نمیان مسلمان میشن شیعه علی امیر المومنین که زیاد هم از زد بدم چقدر خیلی میکنه ازشون اسلام یاد جون کنه ما قبلا تاهر تاهر چقدر خیلی
میکنه. اما آج که اس دور میں زیادہ تر یہ عمل خدا کا شکر ہے اما وجود میں آ رہا ہے کہ یورپ میں امریکہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ بھی شیعیان امیر المومنین. یہ کتنی پرکیف بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں اور گزشتہ پر پچھتاتے بھی ہیں تو خدا ان کے گزشتہ تمام برائیوں کو چھپا دیتا ہے، جتنی بھی جیسی بھی برائیاں ہیں خدا نے چھپا دیتا.
یہ آقای مرد چرا مسلمان شدی با استدلال قرآن؟ گفت نه مدن مشکل نوروید بود. گفت یه روزی آمدم از کنار مسجد مسلمان رد شدم، بودم یه قاهی صدایی میاد، یعنی صدا دلبری میکنه. رفتم تو دیدم عجب چه نوتی چه تونی چه صدایی چه چیه؟ بله پرسیده بودن قرآن قرائت قرآن دیدم منو کشید به خود.
نروژ که اتحاد مسلمان سے پوچھا گیا، انٹرویو لیا گیا کہ کس چیز نے آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی ایسا نقطہ، کوئی فکر انگیز بات؟ تو اس نے کہا نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے. ایک دن میں مسجد کے مسلمانوں کے مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، ایک آواز آئی رک گیا اور بعد میں اندر جا کے میں نے پوچھا کہ کون سی آواز ہے، پتہ چلا کہ یہ اسی کلام کی آواز ہے جو پیغمبر کے اوپر بیرمان معجزہ خدا کی طرف سے اٹھ رہا ہے. کتنا خوبصورت وہ پڑھ رہا تھا، کیا آواز تھی، اس نے مجھے کھینچ لیا اپنے آپ سے.
کھینچ لیا خب این قاعده ای که شما میگید که اسلام جبه اما قبر میکنه، این برای همه کارها نکره. ببینید مقررات اسلامی دو نوعه.
خب برکرین، کیا اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد گزشتہ برائیاں چھپ جاتی ہیں؟ کیا تمام برائیاں چھپ جاتی ہیں؟ ہاں گارنٹی نہیں. اس لیے اسلام کے احکام اور قوانین دو طرح کے ہیں.
مقداری از قوانین اسلام قوانین است که تاسیسی، مقداری از قوانین قوانین امضائیه. خوب گوش کنید اینا رو،
ان کو اگر اصطلاح سے نکال کے بیان کریں تو زیادہ آسان ہو جائے گا. دو طرح کے قوانین ہیں. کچھ قوانین وہ ہیں کہ اسلام کے آگے بیان کرنے سے پہلے عقل کے پاس ہی ثابت تھے وہ قوانین، اور اسلام نے اس کی تعیین کی. عقلاء کے پاس یہ قوانین ثابت تھے اور اسلام نے آ کر اس سیرت کی، اس عقلائی کاموں کی تعیین کی. ان قوانین کو قوانین تائیدی کہا جاتا ہے یا امضائی. اور کچھ اور قوانین ہیں کہ ان کا سرے سے سیرت و عقلاء میں وجود ہی نہیں ہے.
عبادات اہم از عبادات حضور فرمود کام قلبی، بدنی، مالی، اینها چیز که حدود دیات اینها تاسیسی هست
که عقل کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، شریعت نے اور اسلام نے بیان کیا ہے. اگر اسلام بیان نہ کرتا تو ہم بتا بھی نہ سکتا. ان میں سے مثلا عبادات، تمام عبادات، عبادات بدنی، عبادات مالی، قلبی اور بدنی، سب اعمال، سب عبادات اجتماعی انفرادی. اسی طرح سے حدود اور دیات، حدود اور دیات بھی اسلام نے بیان. ان کو قوانین تاسیسی کہتے ہیں. تو کن قواعد کی خلاف ورزی کی ہو تو اسلام لانے کے بعد اس خلاف ورزی کو معاف کیا جائے گا؟ کون سے قوانین؟ جو قوانین تاسیسی ہیں ان کی اگر اس نے خلاف ورزی کی ہے تو اسلام لانے کے بعد وہ سب معاف.
اب اگر رقم از بانکی چند ملیون دلار قرض کردم، مسلمان نبودم، آیا مسلمان بودم؟ هیچ. یه سم یه دو با هم نه اینجا سیره و قضا بریش آقا عرض کردی باید بدی؟
بله. که لیکن فرض کر لو کہ بینک سے میں نے قرض لے لیا ہے تو کیا الاسلام یجب و اما قبل ہوا میں قرض نہیں دینا پڑے گا؟ یا فرض کر ڈاکہ ڈالا ہے، پیپر چوری کیا ہے، ضامن نہیں ہوگا؟ ضمانت پہلے سے ہے. اسلام اگر نبی ہوتا تو عقل اور سرے و قلعہ یہ ہے کہ وہ ضامن ہے،
وہ
تو دینا پڑے گا.
چھو مسلمان ہوشی سے غیر مسلمان قرض ہو جائے باید باید اسلام نمیاد اینا رو بگن آخر آقا ضامن کسی هست باید بدیم، ذمه کسی، ذمه مال کسی مشغول باید ادا کنیم.
که قرض ادا کرنا ہے اسلام معاف نہیں کرتا ہے. آپ کے ذمے کوئی فریضہ ہے، چاہے وہ مالی ہو یا غیر مالی، وہ ادا کرنا ہے تو عقلاء کے پاس بھی ادا کرنا ہے اور اسلام بھی کہتا ادا کرو. اگر یہ اس طرح کی برائیاں ہوں تو ان کو معاف نہیں کرتا ہے اسلام.
خلاصه سرایت عقیده به کجا؟ به تاسیسی های اسلام.
خب بہت اچھی باریکیوں کے ساتھ یہ بحثیں آپ کے سامنے ہوگی کہ عقیدہ سرایت رکھتا ہے اعمال میں. عقیدے کی وجہ سے بعض برے اعمال کی برائی چھپ جاتے ہیں، لیکن کون سے برے اعمال؟ جو تاسیسی ہیں، احکام تاسیسی ہے اسلام کی، جو اپنے خلاف ورزی کی ہے، یہ برائی، اس برائی کو عقیدہ چھپا دیتا ہے.
این بحث
رو باور کریم
که شاید خستتون بکنه، بلکه چند اینا در بودات هم کم بحث
کہ یہ بحثیں انشاءاللہ مشکل تو نہیں ہے نا، اتنی اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. لیکن بہرحال یہ حوزات علمیہ میں بھی ان موضوعات پر اس طرح اچھی طرح بحثیں کرنے والے اساتذہ بہت کم ملتے ہیں. کہ اس طرح سے مثلا بنا کے اچھی طرح پیش کریں.
خب پس اسلامی اجتماع ما در کجا؟ در اگر عقیده ای درست بشه مشرکی بیا بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. این عقیده این و این به ندای یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول الله و ما یحییکم جواب دادن مسیر طی کنه تمام راحت.
مختصر یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے وہ جس دین میں بھی ہو یا کسی الہی دین کو مانتا ہی نہ ہو، بالکل ہی ملحد قسم کا انسان ہو، جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور جب اس نے رسالت کی گواہی دی، جب اس نے ولایت کی گواہی دی اور خدا کے سامنے تسلیم ہوا، تو اس کا یہ عمل اور یہ روحیہ ان گزشتہ برے اعمال کو جو اسلام کے تاسیسی اعمال تھے ان کی برائی کو مٹا دیا،
چرا
چھپا دیا؟
چرا؟ چون این عقیده ای دارد که حیات واقعی او به این عقیده بستگی داره و حیات طیبی است، عقیده طاهری است.
چونکه یہ ایسے عقیدے کا مالک ہے، ایسے روحیے کا مالک ہے کہ حیات طیبہ یا حقیقی اس روحیے سے وابستہ ہے.
اگر یه مسلمانی آمد و مرتد شد اون چه میره؟ بله؟
اب اس کا اولاد ایک مسلمان کسی بھی وجہ سے کسی مفاد کے لیے یا کسی دوستی کے لیے یا کسی بھی وجہ سے مرتد ہو گیا،
آقا میگو خدا هم سلام کرد، نه نمازی نه رو بگیری کنی رو بخون مدرم تمام هیچ
اسلام سے نکل گیا اور اسلامی آئین کے مطابق جو چیزیں اس کے اوپر واجب تھی اور جو محرمات تھی نہ ان واجبات کو مانتا ہے نہ محرمات کو مانتا ہے، کسی کو قبول نہیں کرتا ہے، خدا کو قبول نہیں کرتا، رسول کو قبول نہیں کرتا ہے، اعتقادات کو نہیں مانتا ہے، اعمال اسلامی ہو.
خب یہ ہمچین کسی میگه اون چیزایی که قبلا هم کردن اشتباه بوده،
یہ انسان جو کہ قلباً مرتد ہوا ہے نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، باس نہیں ہے، قلباً مرتد ہوا ہے، تو قلباً مرتد ہونے کے معنی یہ ہے کہ گزشتہ اعمال پر بھی نادم ہے، جس زمانے میں میں مسلمان تھا وہ بھی غلط تھا.
ازش میپرسیم از گذشته پشیمانی؟ میگه بله اشتباه بوده.
جناب تم تو فلان عرصه تک مسلمان تھے، ابھی کیا ہوا؟ مگر وہ بھی میں غلط تھا.
پس اون اعمالی که انجام دادی چی؟ میگه اونم اشتباه بوده.
اس سے اگر پوچھیں کہ وہ اعمال جو اپنا اس وقت انجام دیے تھے مگر وہ بھی غلط تھے،
اونم اشتباه بوده،
وہ بھی اشتباه کیا.
اگر میگه قبول کرم میگه چرا اینطور شدی؟ من
اگر ان کو قبول کرے تو پھر اب آپ ایسے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا.
خب اگر کسی اون رو ہم قبول نکرے از کی طلبکاری بکنه؟ از خدا مزد بخواد که قبول نداری
که این بالا کیا بہت خوب فرض کرو، اچھی طرح غور کرو، ہاں بہت دقیق جواب اور بہت اچھا دے دیا کہ اگر یہ اپنے گزشتہ اعمال کو غلط سمجھتا ہے، اس پر نادم ہے، پشیمان ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا، تو اب ان اچھے اعمال پر جزا خدا کو دینا چاہیے. وہ تو خدا کو نہیں مانتا ہے
بابا،
کس سے طلب کرے؟ جس کو مانتا ہے اس سے طلب کرے، تو خدا ہی کو نہیں مانتا ہے.
اگر بگی نماز و روزه و خمس و زکات اون زمان هم درست بوده، بگی مثلا الان اینطور شدی، مرتد شدی. اگر میگی درست نبوده خب
غور کریں، شکل عمل کی طرف نہ جائیں، وہ عمل جس روحیت کے ساتھ وجود آیا ہے اس کی طرف جائیں. اب اس کا روحیہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو خمس دیا ہے، جو حج کیا ہے، جو نئے کامال کیا، وہ سب غلط تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اگر روحیہ یہ ہو کہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، تو کس بنا پر اس کو اجر دیا جائے؟ کیسے؟ کیوں دے خدا؟
اینو گفتم برای اینکه یک حبت عمل معلوم میشه در یه آیه از قرآن.
یه بات من بیان کی، اب قرآن که ایک آیت پڑھتا ہوں.
و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر،
اور
ارتضا پیدا کنه دست دینه من کو مسلمان بوده مرد شد بمیره در حالی که کافر بشه و اولاوی که حبتت اعمالون فی دنیا و الاخره خیلی این روی حرف دارم و اولاوی که حبتت اعمالون فی دنیا و الاخره یعنی چه؟ آقایی که مرد رفت
جو شخص جو تم میں سے کوئی تم میں سے کے معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا تم میں سے کوئی اگر مرتد ہو جائے یعنی اسلام سے نکل جائے اور اسی ارتداد کے اوپر رہا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی اور موت حالت کفر میں آ گئی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی آخرت میں بھی حبت کیے جائیں اب یہ دنیا میں اعمال حبت ہونا کیا ہے آخرت میں حبت ہونا کیا ہے
یا تو بچے ان دو تو عنوان عنوان حبت و عبادت یا تو بچے
مقدمہ ہیں گے وہ پہلا مقدمہ ذہن میں رکھی ہے حبت و عبادت میں فرق
حبت اعمال
ان کے اعمال باطل ہو گئے ان کے اعمال بےودہ ہو گئے
یعنی چه؟ این آقا تو با دست بوده اون چه که کرده بودی آتیسته نابود کرده میگه قبول ندارم
آپ اس ارتداد کی وجہ سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس عمل کو نابود کیا ہے اور آپ جب یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں کوئی رسول نہیں اس کے کوئی عمل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روحیت سے متعلق جو اعمال ہیں وہ باطل ہیں
مثلا میں یہ کسی بھی 10 سال زحمت کی یہ باب میرا درست بکنے بعد میں قد بنتی میرے تو آتش بودا ہمارا بسوزن عمل بابا تو با این کار ہمارا سوزن دی آخر ہم یہ بسوزن
جیسے کوئی یہ باغ بنائے ایک عرصے تک محنت کر کے ریاضت کر کے اس میں درخت اگائے بہت جب فصل آنے لگے تو پیٹرول چھڑک کے سب آگ لگائے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دے اور پھر وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرے اتنا سال کی زحمت ہے زحمت کو تو تم نے آگ لگا دیا تصویر
عقیدے والا محمد رہتے بہت ہم دو لکھو مجھا عقیده حیات انسانی رو میسازه عمل تبع اون هم عقیده است در ارتباط
هم خوب دقت کنید حیات انسانی عقیده کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے اور جس طرح کی زندگی ہوگی عمل اسی طرح کا ہوگا
این آیه من یه حالا تو ذهنم یک چیزی آمده که این آیات رو معمولا در ارتباط با قیامت و حتی عمل در قیامت بحث شده ولی بعضی از این آیات مثل همین آیه قید فی دنیا داره ای کاش ندیدم تحقیق را نکردم شاید الان حرف غیر محققانه ای باشه ای کاش این قید فی دنیا رو روش بحث میکردیم معاویه اونقدر که کرد حرکت فی دنیا نیست بوش اینقدر بدبختی کشید تو عراق حبوط در دنیا احباط در حبس در دنیا نیست فرعون و نمرود اینقدر چه کردن ماشاءالله عده و حبس در دنیا شده واقعا نشده شده دیگه بابا
خب یه حبت و احبان
ای این بحث را واقعا حبت اعمال مشرکان مرتدان کافران در این دنیا میاد بحث میشد میشود بحث
حبت و احبات ایسے عناوین ہیں کہ جن کا تعلق آخرت سے علم کلام میں بھی آخرت میں حفظ کی بحث کی گئی ہے تفسیر میں بھی لیکن بعض آیات میں حب صرف آخرت کی طرف منصوب نہیں ہے حابت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ
ان کے اعمال بےہودہ ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آخرت میں بےہودہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, وہاں کوئی اجر نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے اس کی, ختم. دنیا میں ہم نے عمل کا کیا معنی ہے؟ آپ کہہ رہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس پر یعنی کوئی اچھی بحث کی ہو, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق بھی نہیں کی, اور کاش کی اس بحث کو کوئی کھول کے بیان کرے. پھر اس کے بعد کچھ مثالیں دیں آپ نے, کہا کہ معاویہ کے کیے ہوئے کرتوت جو دنیا میں باطل ہوئے آخرت کو رہنے دیں, کہ یہ حق نہیں ہے. بش نے جو کچھ کیا اور اس کے نتیجے میں امریکہ کا جو حال ابھی ہو رہا ہے, زوال کے جس حد تک پہنچا ہے.
خرچ کردم پھول از رہے آمدن عراق اینجا اونجا هم اگر بعضی از جاهای دیگه هم خرج میکنن ولی باز هیچ خبری نیست.
اتنا سارا سرمایہ, ٹائم, انرجی, صلاحیتیں سب خرچ کی عراق میں, افغانستان میں, دیگر اسلامی ممالک میں, یہ سب کرنے کے بعد تو امریکہ کو اوپر جانا چاہیے تھا. اوپر جانے کے بجائے جو نیچے آ رہا ہے یہ حق فی الدنیا, جسے کو حق فی الدنیا کہتے ہیں. مصر کو اتنا دیا اور اتنے عرصے تک اپنے بت کو بٹھائے رکھا, تو مصر نے حکومتیں تشکیل دی ان کو بچانے کے لیے, کیا کچھ کیا, اب سب کچھ ان کے ہاتھ سے گیا, نہ ادھر کچھ رہا نہ ادھر کچھ رہا. یہ ہے حق فی الدنیا.
اصلها ثابت و فرقها به سما تؤتی اکل اکل حین به اذن ربها و اما شجره خبیث الت اجتثت من فوقها ما لها من قرار, ریشه تو زمینه ولی قرار نداره. مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه تنیش تو ست من
بمفق
من ارد ما لها من قرار.
قرآن نے دو طرح کی زندگیوں کو ذکر کیا, دو طرح کے انسانوں کو ذکر کیا ہے. ایک کو کلمہ طیبہ کہا ہے, اور کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تمثیل دی ہے, اور ایک کو کلمہ خبیثہ کہا ہے, اور کلمہ خبیثہ کو شجر خبیثہ سے تشبیہ دی ہے. تو شجر طیبہ کون سی ہے؟ شجر طیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ پھیل جائے اور شاخیں طاقتور بن کے آسمان تک پہنچے اور اس کا پھل ہر وقت ملتا رہے. اور شجرہ خبیثہ کیا ہے؟ شجرہ خبیثہ وہ ہے کہ زمین کے اوپر اوپر اس کی شاخیں ہوں, زمین میں بیوس نہ ہوں, اور اسے کوئی قرار نہ ہو, ذرا سی ہوا, ذرا سی آندھی چلے تو گر جائے, نہ اس کا کوئی پھل وجود میں آئے, نہ اس کی کوئی مضبوط شاخیں ہوں. یہ ہے شجرہ خبیثہ. تو بعض لوگوں کا کام شجرہ طیبہ کی طرح سے ہے, اور بعض دیگر لوگوں کا کام شجرہ خبیثہ کی. یادتون
باشه کلمه منظور کلام نیست, یادتون باشه عیسی کلمت الله, موسی کلمت الله, پیغمبر کلمت الله, امام خمینی کلمت الله. بله اینا کلمت الله هم انشاءالله یه موقعی ما باید راجع به این کلمت الله چیه بحث کنیم. واقعا
دیکھیں کلمہ سے مقصود یہاں لفظ نہیں ہے, لفظ کو بھی کلمہ کہتے ہیں تو وہ اس لیے کلمہ کہتے ہیں کسی کی شناخت ہوتی ہے. کہ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے, یہ چونکہ خدا کی شناخت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے, پیغمبر اکرم کلمۃ اللہ ہے. اور اسی طرح سے جو جو شخصیتیں, جو جو افراد کی جن سے خدا کی شناخت ہوتی ہے وہ سب کلمۃ اللہ ہے. امام خمینی سے کلمۃ اللہ ہے.
خلاصش این که عقیده و عمل به حق.
مختصر یہ کہ بعض لوگوں کا عمل ایسا مضبوط ہے کہ وہ کلمہ طیبہ ہے, بعض لوگوں کا عمل ایسا اوپر اوپر ہے کہ وہ کلمہ خبیثہ ہے اور شجرہ خبیثہ کی طرح سے ان کا عمل ہبط ہوتا ہے. بش کا عمل وہی کلمہ خبیثہ تھا جو ہبط ہو گیا دنیا میں. خلاصہ
ببینید مسئلہ اینه که حبت عمل میشه مرتد. تمام
خوبصورت نقطه دیم. حضرت امام خمینی کا عمل شجره طیبه ہے جس کا میٹھا پھل ہر آن ابھی تک مل رہا ہے اور ملتا رہا ہے انشاءاللہ.
یعنی چون این آیات خیلی چیز با ذوق و آیه چیز خیلی خوبه. بیشتر از این میشه راجع به این آیات هر داره ولی ممکن باید اشاره بکنه و رد من خلاصه یک سوال آقا حبت اعمال این آقایون مرتدی چه اون هست واقعا بحث بکنه داده نماز خونده روزه خونده زحمت کشیده و حد کرده چرا مرتد شده اون هست
ایسے لوگ عالم خارج میں ہیں نہیں کہ جو واقعا اہل عبادت تھے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں حج کیے ہیں اعمال بجا لائے ہیں پیسہ خرچ کیا ہے بعد میں مرتد ہو گئے. تو یہ اس ارتداد کے بعد ان کا عمل حق ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟
ما گفتیم بین عمل و عقیده ارتباط درست گفتیم یا نه مقدمه اینجا بوده با بین عمل و عقیده ارتباطه.
ہم نے بیان کیا کہ عمل اور عقیدے میں شدید ربط ہے اور عمل اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا عقیدہ ہو.
اون وقتی که بین عمل و عقیده ارتباط قطع شد حب قطعی
کوئی عمل اس وقت تک اچھا ہوگا جب اچھے اعتقاد پر مبتنی ہو. جب اچھے اعتقاد سے عمل کٹ جائے یہ کٹنا اور بےہودہ ہوا وہی پر ہی بےہودہ
سارے مؤمنانے مخلصانے در سبز میں شود ولی با انکار خودی چسب میرے.
جب وہ مسلمان تھا جب وہ مومن تھا تو اس وقت اس نے جو اعمال کیے وہ ثبت ہوئے لکھے گئے لیکن یہ لکھے ہوئے اعمال جب خدا تک پہنچنے تک یہ باقی رہتے یعنی ہم ایمان کے ساتھ مرتا تو یہ اچھے اعمال بھی اس کے ساتھ چلے جاتے. بیچ میں اس نے کفر اختیار کیا ارتداد اختیار کیا تو وہیں پر ختم ہو گیا.
میں قبول نداره
ارتباط کرد گیا گیا
مثل قیبت این برای مثال دارم میگم که یادتون باشه مثل قیبت که باعث میشود عمل من از من جدا بشه قطع ارتباط
جنس قیبت. قیبت کی وجہ سے میرا عمل میرا کوئی اور اچھا عمل مجھ سے جدا ہو جائے اس کا باعث ہوتا ہے.
قیبت میں واسطه میشه بین من و عمل بله
غیبت میں اور میرے عمل کے درمیان حاجب بنتا ہے رکاوٹ بنتا ہے بنتی ہے.
میخوام یه قدر نزدیک بشید این از باید تقریبه دارم میگم غیبت باعث میشود که عمل و عامل از هم جدا بشه.
غیبت موجب ہو جاتی ہے کہ عمل اور عامل کے درمیان فاصلہ ہو جائے.
درست بر زیرا بر طبق عده ای از روایات که روایت هم زیاده ها در جلد 72 بهار مرحوم صاحب بهار آمده روایت رو جمع کرده مفصل هم هست اونجا آقا کار نیکی انجام میدهد اما یه غیبت میکنه. این کار نیکی دفتر او نوشته نمیشه جای دیگه نوشته میشه. قصد
بحار الانوار میں مرحوم شیخ نے باتر میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں کہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان ایک اچھا عمل بجا لاتا ہے اس کے بعد غیبت کر لیتا ہے اس خدمت کی وجہ سے اس کا بجا لایا ہوا یہ عمل اس کے نام عمل میں ثبت ہونے کے بجائے جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے ہاں ثبت ہوتا ہے.
من چند تا روایت نوشتم یه دونه شو براتون میخونم که وقت نگذره.
چند روایتیں میں نے لکھی ہیں ان میں سے ایک آپ کو بیان کروں گا.
وعن سعید بن جبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ
انه قال يوطى بأحد اليوم القيامة يوطف بين يدي الله عز وجل ميران دي سر پشتوار مخصر الهي و يدفع اليه كتاب فلا يرى نامه شو میدم نگاه میکنید میخونید ای رای اسمه که کاره بودش و کجا رو کنید چرا نوشته نشده بسید بله حتی آن ببینید یه احباط ها
سعید ابن جبیر نے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کو لایا جائے گا بطور کسی غیبت کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کا نام عمل اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ اپنے نام عمل میں اپنے اعمال کو دیکھے گا اور اس کے دنیا میں بجا لائے ہوئے اچھے اعمال اس میں نہیں ہوں گے. وہ کہے گا کہ جیسے یہاں امتحانات کے نتائج ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں وہ خیال کرے گا اسی حساب سے خدا ہے یہ تو میرا نتیجہ نہیں ہے کسی اور کا مجھے دیا گیا ہے. میرے نمبر تو اچھے ہونے چاہیے تھے اتنے سارے میں نے اعمال بجا لے وہ کہاں ہیں؟ تمہارا رب نہ بھول جاتا ہے نہ بھٹک جاتا ہے. نہ بھٹک کے غلطی کی ہے نہ بھول چوک کے نتیجے میں تمہارا کوئی عمل چھوڑ دیا ہے.
ذهب عملك باقتياب الناس
تمہارا عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے جن کی آپ نے غیبت کی ہے ان کے نام عمل میں چلا گیا ہے. عمل یہاں تم نے بجا لایا لیکن ان کے ہاں شمار ہو گیا.
ثم يؤتى باخر ایک دیگر گیا
پھر ایک اور کو لایا جائے گا
ویدفع الیہ کتابہ
اور اس کو اس کی فائل دی جائے گی.
فیرا فیہا طاعات کثیرہ
وہ دیکھ کے حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گے کہ خدا ہے اتنے سارے اچھے اعمال. فیقول
الہی ما ھذا کتابی
شریف آدمی ہوگا وہ بھی کہے گا کہ خدا ہے یہ تو میرا نام عمل نہیں ہے میں نے ایسے اچھے کام کیے نہیں تھے اتنا اچھا رزلٹ آیا میں نے تو لکھا نہیں تھا کچھ.
یا آقای احمد اینجا یه پولی به من داد من آدم حسابی هم هست بعد من تو محاسبات هم چی کرده دادم به 200,000 روپیه شاید به بعد من هم گرفت در آخوان به رو خودش نه آورد یا بابا تو و براش به خانه هایی برگردونی بیایی ببینید کسی که اینجا اینطور میکنه بعید از اونجا این حرف گرفتاری
یہ جو جس کی غیبت کی گئی تھی اس کے نام عمل میں وہ عمل نہیں تھے اس نے دیکھ کے حیرت سے کہا یہ میرا نام عمل نہیں ہے میں نے اتنے اچھے کام نہیں کیے تھے. شریف آدمی تھے اچھا آدمی پھر آغا کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی سے اگر ان کے پاس پیسے زیادہ جائیں تو وہ لوٹاتے نہیں ہیں. یعنی مثال دی آغا نے کہ وہ کہ اس طرح ہوا ان کے ساتھ ایک اچھی اماؤنٹ 2-3 لاکھ کی اماؤنٹ لے کے گیا اور جب میں نے بعد میں اسے بلایا بابا وہ شریف آدمی وہ پیسے تو واپس کرو تو جو یہاں ایسا ہوگا وہ وہاں پر بھی شاید قبول نہ کرے اور وہاں پر بھی وہ شاید کہے گا نہ بتائے خدا کو کہ میں نے
خدا خدا
وہ نامہ عمل کو ہو سکتا ہے اس مزاج کا جو انسان ہوگا وہ جب نامہ عمل کو دیکھے گا کہ مجھے اتنا زیادہ آ گیا ہے خدا کو بھی نہ بتاؤں خاموش رہوں بتاؤں گا معاملہ گڑبڑ ہو
گیا خدا آپ بھی فرمائشی دستوری نہ دریت من کار دارم، میخوام برم. حالا ثم یه اتاق آخر به یود فعله ای کتابو فیر آفی آتاعات کسی را فیخون الهی ما آزای کتابو فنی ما عمل تو بازه اتاعات
تو وہ کہتا ہے یہ میرا فائل نہیں ہے اسے کہ میں نے اتنی طاعتیں تو بجا نہیں لائی ہیں
فیقال لأن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك
تمہارا نام عمل اس لیے بھاری ہو گیا ہے کہ تمہاری برائی پیٹھ پیچھے سنا جائے تو اس آدمی نے کی تھی اور یہ وہ اعمال ہیں جو اس نے بچا لائے ہیں وہاں جو اس نے غیبت کی تھی تمہاری حیثیت توڑی تھی لوگوں کے درمیان اس لیے ہم نے اس کے اعمال کو یہاں درج کر دیا ہے یہاں اس کا فائدہ آپ کو نہیں
اجازت دیجیے استفادہ آپ لوگ کاری کنید که عمل نکرده دفترتون پر از حسنات
میشه چه آقا ایک اخلاقی تربیتی نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کوئی عمل بجا لاؤ کوئی ایسا کام کرو کہ آپ نے حسنات بجا نہیں بھی لائے ہیں تو آپ کے نامۂ عمل میں بہت سارے حسنات آ جائیں
اگر کسی اذیت کیا
بات ہے اگر کسی نے آپ کی غیبت کی ہے آپ کو اذیت دی ہے کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے فوراً جواب نہ دے فوراً نہیں غیر فوراً بھی جواب نہ دے دو اس کو اور تلافی نہ کرے مگر یہ کہ فریضہ بن جائے کہ معاشرہ دھوکے میں نہ رہے یہ دھوکے میں نہ رہے معاشرہ اور پھر وہ اس طرح سے بہت بڑا آدمی نہ بن جائے اسے گرانا ضروری ہو وہاں پر فریضے کے طور پہ ٹھیک ہے
مسئلہ اصلاح جامع و مبارزه با فساد و اینا که باید گفت نباید مقدس کنی بگم آقا یادم یه موقع این براتون بگم یکی از آقایان شاه در زمان شاه گرفته شد و بردن زندان آقای از محترمین قوم از منبری های خوب قمایان تا حالا بود شما دید آیان ایشون رفتا خدمت اون آقا گفته بود که آقا ایشون گفته آخه این کاری که ایشون کرده همین حرف کرده آقا چرا انقلاب می کنه خب همین بساط دیگه نکنه آقا چرا اینطور آقا شاه اینطوره اینطوره اینقدر جنایت تو را قیمت نیست ببینید به اینجا نباید رسید
کہ دین بازی اچھی ہے نہیں دینداری اچھی ہے دین بازی نہیں
رسول ہم دین بازی نہیں کنا با ہم اینے میں میدونم اون بند خدا ہمین بوده فکر شنگ بله
کہ زاکر ہیں عالم ہیں ممبر پہ جاتے ہیں بہت اچھے خطیب ابھی تو تھے آلتہا تو شاہ کے زمانے میں ایک عالم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا وہ شاہ کی مخالفت کی وجہ سے اس سے ان کی آیا آزری تو ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو یہ جناب خطیب یہ ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ شاہ کی برائی اتنی زیادہ کر رہی ہیں غیبت نہیں ہے بعض دفعہ انسان اس طرح سوچتا ہے کہ بالکل منہ بند رکھنا چاہیے کسی کی برائی پر نہ ایسا نہیں ہے کبھی غیبت کیا برائی کرنی چاہیے تاکہ اس کی حیثیت ڈاؤن ہو معاشرے میں تکلیف شرعی ہے فریضہ ہے
امیر المومنین بعد تو لا قبل لکم بی پدر با
حضرت امیر المومنین نے
ظاہرا
ایک نقل کے مطابق پر لا قبل لکم اس کو اگر ہم اپنے زبان میں ترجمہ کریں تو بے پدر لوگوں
خلاصه باید موارد رو شنام اگر اشاره یه موقعی با بحث گناهان رو بکنیم این موارد از هم جدا میکنیم چون اینا خیلی اینا باید خیلی اینا دقیقه ها
خب دقت کریں کہ آقا نے کہا کہ اگر کوئی آپ کی غیبت کرے آپ کو تکلیف پہنچائے آپ کو ایزا دے تو اس سے آپ انتقامی کاروائی نہ کریں انتقامی کاروائی نہ کریں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اگر اس سے کوئی معاشرتی برائی مرتب ہوتی ہے تو تب بھی خاموش رہیں. نہ وہاں پر فریضہ ہے کرنا چاہیے, لیکن نہ انتقام کے طور پہ بلکہ فریضے کے طور پہ, کہ چونکہ اگر میں بیان نہیں کروں گا تو معاشرہ گمراہ ہو جائے گا, معاشرے کو بچانے کے لیے.
در روایات افضل الجهاد, افضل الجهاد کلمت حق عند امام دارد, افضل الجهاد.
دیکھ رہے ہیں, بہترین جہاد یہ ہے کہ باطل رہنما کے منہ پر اس کی برائیاں بیان کرو.
بله, در مقابل اگر بلا باشه مقدس کن که امره ها رو نیاد رو ایده تو باید تعدیل بیشه, نه راه داره.
اسلام نے مطلق طور پر برائی بیان نہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, نہ ایسا نہیں ہے, موارد کو سمجھنا چاہیے.
یہ ہمیں مربوط به ارتباط فردی, ارتباط فردی, ببینید ارتباط فردی, اما مسائله جمعی مسئلاتی است که به من ربطی نداره, به شما ربطی نداره, به اون ربطی نداره. این مسئله باید قیادت کرد.
جو آپ کا کوئی عمل میرے ساتھ ہے فرد کے حد تک, کوئی ناشائستہ کام کیا ہے, غیبت کیا ہے, تکلیف پہنچائی ہے, اسے معاف کرنا ہے, اس کا انتقامی کاروائی نہیں کرنا ہے. لیکن اس طرح کے اعمال کی وجہ سے معاشرے کو ایک غلط تاثر ملتا ہے, آپ بہت بڑے ہو جاتے ہیں جبکہ غلط آدمی ہیں. تو ایسی صورت میں معاشرتی فریضہ ہے کہ آپ کو توڑا جائے, نہ انتقاماً, انتقاماً نہیں بلکہ معاشرے کو بچانے کے لیے.
در روایات داری من قال لا الہ الا اللہ سبحان اللہ چین چین خداوند درد برست در بهش قرد سند. یه عرب دو یا رسول الله این نشدر نافل جنت لکثیر برود بله به شرط ان لا ترس رونا رفت و دروها احماته.
روایات میں آیا ہے کہ اچھا یہ ایک احباط کی ایک مثال غیبت کی مل گئی نا, ایک مثال یہ ہے. دوسری احباط کی مثال روایت میں آیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس نے خدا کی تسبیح ایک مرتبہ کی, اس نے جنت میں ایک درخت اگایا, یعنی خدا نے اس کے لیے درخت اگایا. تو کسی عرب نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہمارے تو باغات ہوں گے وہاں پر, جو کہ ہم نے بہت کہا ہے. خدا نے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ صحیح ہے آپ کے درخت بہت زیادہ ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد آپ نے کوئی آگ نہ بھیجی ہو جو ان درختوں کو جلائی. پس بعض اعمال بعض دیگر اعمال کو ختم کر دیتے ہیں.
اور ممکن ہے کسی بھی وہاں اشکال کرنے اشکال رکھتے ہیں کہ آقا این حرفت که زدید مخالف با این آیه من یعمل مثقال ذرتن خیره یرا و یعمل مثقال ذرتن شرای یرا. اینو چیکار میکنید؟
ہو سکتا ہے کوئی بعض طالب علموں کو مرض ہوتا ہے یا عادت ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے نا, وہ مشکل علم نہ بھی ہو تو ہم آ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرنے کی, تو وہ اس عادت کے بنا پر کہیں جناب یہ تو قرآن میں ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہو تو بھی وہ اسے دیکھے گا. تو یہ اس کے اتنے سارے اعمال تو غائب ہو گئے, وہ یہ آیت کہہ رہی تھی دیکھے گا, کہاں دیکھے گا, یہ تو گئے غائب ہو گئے.
عرض میکنم خدمت کسی که چنین میگی با این ادله حاکم من به آیه, این آیه که ادله حاکم من به این آیه, یعنی این که نمیذاره تو عملی داشته باشی تا خیلی ببینی.
این حاکم
را تفهمه نمیشه
که آپ کے یہ اعمال غیبت یا مثلا وہ سبحان اللہ کے درختوں کو جلانے والا آگ, جلانے والے آگ جن سے آگ پیدا ہو جائے, یہ اعمال آپ کے اعمال کو سالم ہی نہیں رکھتے ہیں. اگر ہوتے تو آپ دیکھتے, وہ ہوتے تو آپ دیکھتے نا. یعمل مثقال ذرۃ خیرا, اور وہ خیر اگر ضائع نہ ہو تو, لیکن اگر اس خیر کو آپ نے ضائع کر دیا تو پھر کیا دیکھیں گے؟
پیوند خط
ہے, وہ خیر کو آپ نے ضائع کر دیا پھر کیا دیکھیں؟
نتیجه اگر عملی ارتداد شد, کفر, شرک, عمل کار قلبی, شرک و ارتداد, این یه دستگاه درست میشه. اما اگر یه غیبت شد، یه دروغ شد، یه چی کنم دستگاه دیگه دیگه.
بود خوب ذهن برای که مقدمه اول میں بھی اشارہ کیا داری بیر کو ایک شکل میں بیان کر رہے ہیں. ایک آدمی مشرک بنتا ہے، اعتقاد شرک ہے، ایک آدمی نافر بنتا ہے، اعتقاد کفر ہے، اسی طرح نفاق نہیں. اس کے نتیجے میں اس کا عمل ہبط ہوتا ہے. ایک آدمی ایسا نہیں ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اچھے اعمال بھی ہیں اس کے، لیکن کچھ برے اعمال ایسے انجام دیے ہیں کہ ان برے اعمال کی وجہ سے ان اچھے اعمال کی اچھائی باقی نہیں رہی ہے.
یعنی چھ، یعنی اب حبس دو گنا، حبس دو گنا.
تو اس کے معنی یہ ہے کہ حب دو طرح کا ہے،
حب تمام و حب غیر معنی.
ایک حبت کو کہنا چاہیے حبت محض، ایبسلوٹ محض حبت، ایک ہے مطلق حبت، ایک ہے حبت غیر محض، یعنی وہ خالصتاً و ذاتاً حبت نہیں ہے، جرودہ نہیں ہے، اچھا عمل ہے، لیکن کسی اور کی وجہ سے روپے رہے. بس
یہ
حبت محض
یعنی ہمیں عمل آز بیٹھے
ہیں، بیم گیا حبت محض. خوب اور کریں، کفر کی وجہ سے تمام اعمال معبود ہو جاتے ہیں.
بعضی از اعمال، بعضی از خفق عبت عبت غیر من. چرا؟ چون اعمال ما دوگونه است، اعمال ما دوگونه.
بعض اعمال تمام اعمال حبت ہو جاتے ہیں، بعضا تمام اعمال حبت نہیں ہوتے ہیں، کچھ اعمال حبت ہوتے ہیں.
کارهای ما دو گونه است،
اس لیے که ہمارا عمل دو طرح کا ہے.
باقی از کارها و اعمال ما میشه ارتضاد شد
کفر و حفظ من. اون اعمال میں سے بعض اعمال کفر و شرک کی طرح سے.
چرا؟ چون
آخه دیگه ارتضاد شد کوئی عملی نداره. کفر و شرک اگر ہے تو اچھے اعمال کے ساتھ اس کا کوئی ربط باقی نہیں بچا. اس لیے کہ اس اچھے عمل کی اچھائی بائی روح باقی نہیں بچی، اچھائی کی روح وہی اعتقاد ہے. وہ اعتقاد نہیں ہے تو اچھائی کی روح نہیں ہے، بس بدن ہے صرف.
بعضی از گناہان به منزل مرض جان نمرد،
بعض اعمال موت کی طرح نہیں ہے، مرض کی طرح سے، مرض کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. مکمل طور پر تمام اعمال حبط نہیں ہو جاتے.
حالا میخوایم من هر دو دسته دو سه تا آیه بگونیم، چهار تا آیه،
چهار آیه پڑھیں گے.
یکی برای حبط محض، یکی هم برای حبط غیر
محض. حبط محض اور حبط غیر محض ظاہر کرنے والی چار آیتیں پڑھی ہوئی. ایک آیت تو یہ ہے کہ جو آپ کو بیان کی گئی ہے پہلے، کہ جو کوئی دین سے نکل جائے اور وہ مر جائے اسی کفر کی حالت پر، دین سے نکلے ہوئے حال پر مر جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کو حبط کیا جائے گا دنیا میں بھی، یعنی ان کے اعمال کو بےہودہ بنا دیا جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں. یہ حبط محض ہے.
حبط محض پچ آیه دو، ان الذين كفروا، یک یہ خودش عنوان مستقل ہے، وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول رو در رویی با پیغمبر، من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم.
جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ ایک، اور جو راہ ہے خدا میں چلنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے ہیں, سد راہ ہے خدا بنے. تو اور وہ لوگ جو پیغمبر کے روبرو کھڑے ہوئے ہیں اس کو جواب دے دیا ہے, اس طرح کے لوگ
روزہ روئی جواب دادن نے
پیغمبر کے سامنے روبرو ہونا, روبرو ہونا یعنی
مقابلے,
مقابلے کی کیفیت نہ پیغمبر کے ساتھ مقابلے کی کیفیت نہ ہے. بعض وقائع ذہن میں آ رہے ہیں, تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اعمال قیامت میں حق کیے جائیں گے.
کنار کفر شاق و رسول یعنی اگر کسی کافر شد حبت اعمال داره محضر, اگر کسی در مقام شاق و رسول شد حبت اعمال داره, اگر سبت از سبیل الله شد حبت اعمال, حبت اعمال داره. هر کدوم اینا مستقل داره.
حبت اعمال کے تین موجبات اسی ایک آیت کے اندر ذکر ہوئے, کفر, سد سبیل اللہ اور شاق اور رسول, رسول
مقابلے کو
رسول کے ساتھ مقابلہ کرنا.
البتہ خواہیم کو مقابلے کو پیغمبر انشاءاللہ در داستان بنی اسرائیل که در روایت دارد که در آیه دارد که اینا یقتلون النبیین بغیر حق, اینو البتہ خواهیم گفت که بغیر حق یعنی چه, در آینده بحث میکن یقتلون النبیین بغیر حق. این در روایتی داره حضرت صدق فرمود والله اینا انبیاشون رو نکشتن, بلکه اینا کار دیگه کردن, کشتن دو راهه, اینو خواهیم گفت, کشتن با واسطه و کشتن بلا واسطه.
آئندہ ہفتے میں اس سے ہم بحث کریں گے کہ بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کیا, اور اس کا ذکر قرآن میں ہے, الذین یقتلون النبیین بغیر حق. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے فرمایا کہ نہیں, بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے کسی نبی کو نہیں ذبح کیا, نہیں قتل کیا ہے.
اضاعی سر میکردن, کشف اسرار میکردن, مسائل رو به دشمن منتقل می کردن. اینا قتل انبیاء,
اسرار کو فاش کرتے تھے, اندر کی باتیں دشمنوں کو بتاتے تھے, پیغمبروں کو تکلیف دیتے تھے, اذیت دیتے تھے, یہ ہے قتل انبیاء.
بله صد از سبیل حق یکی از میان
سد سبیل اللہ کے مصادیق میں سے بھی ایک مصداق یہ ہے, جو ایسے کام کرے وہ سد فی سبیل اللہ.
ان دو تا آیے دلالت بر حبت محض میکرد
کہ خوندی, یہ آیت حبت محض پر دلالت کرتی ہیں. دو آیتیں من یرتد وہ والی آیت اور یہ والی آیت, یہ دونوں آیتیں حق محض پر دلالت کرتی
ہیں. اما حق غیر محض کی آیت تقریبا ہے
تو یہ حق غیر محض کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا خطاب مؤمنین ما اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فلا تبطلوا اعمالکم,
کاری نکنید عملتون باطل بشه. دیکھیں یہ اس میں خطاب کس سے ہے؟ یا ایوہ الذین آمنو, حبت غیر محض کا تعلق مؤمن سے ہے. اے اہل ایمان لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل مت کرو. باطل کرنا وہی حبت کرنا ہے, اپنے اعمال کو حبت نہ کرو, یہ حبت غیر محض ہے. یعنی آپ کے کچھ اعمال دوسرے کچھ اعمال کو باطل کر دیتے ہیں, ایسے اعمال بجا نہ لاؤ کہ جن کی وجہ سے دوسرے بعد اچھے اعمال تمہارے باطل ہو جائیں. خدا سے پناہ مانگنا چاہیے حبت اعمال کے حوالے سے.
روایت جلد پنجم, روایت جالبی ہے, مرد امیر المؤمنین هست که در اونجا دارد اعوذ اللهم و اعوذ بک و میرسه اینجا و من الذنب المحبط للاعمال، از اون گناهی که حبس میکنه عمل.
کافی جلد پنجم میں حضرت مولا سے ایک روایت منقول ہے اور اس میں آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے اعمال جو دوسرے اعمال کو حق کریں ان اعمال سے بھی پناہ مانگتا ہوں.
بس ما یہ حق محض، یہ حق غیر محض، حق غیر محض مربوط به مسلمان و مؤمنانه. انشاءالله این رو دنبال میکنیم و ببینیم خداوند چه روزی میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته شدید نه؟ چرا میتونم؟ خدا میفهمم.